بسم الله الرحمن الرحيم تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے یوں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاورتو مجاورت اختیار کی یعنی خلوت میں رہا غار حرا میں ایک مہینے تک، پھر جب میں نے میری خلوت پوری کر لی تو میں غار حرا سے اتر کر کے آیا۔ بس یہاں مضمون میں اختصار ہو گیا ہے کہ بھئی غار حرا میں جو قیام ہوا، پھر سورہ اقرا کا نزول ہوا، اس کے بعد وہی رک گئی، پھر اس کے بعد ایک دن مجھے آواز دی گئی فنودی تو، جب میں غار حرا کی طرف سے اتر کے آ رہا تھا تو مجھے آواز دی گئی، تو میں نے دیکھا کہ آواز دینے والا کون ہے، داہنی طرف دیکھا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں نے بائیں طرف دیکھا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں نے پیچھے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں نے اپنا سر اٹھایا۔ دیکھو آگے کا تذکرہ نہیں ہے، چونکہ آگے تو نظر ہوتی ہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو مستقلاً ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے میرا سر اٹھایا تو میں نے ایک چیز دیکھی، یعنی حضرت جبرائیل امین کو دیکھا اصلی حالت میں۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ دس سیرونی، مجھے کملی اوڑا دو، فدس سرونی، ایک امر ہے دوسرا ماضی ہے، تو گھر والوں نے مجھے چادر اوڑا دی اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا، چونکہ بخار کی کیفیت ہو گئی تھی اور بخار کی کیفیت کے اندر بطور علاج ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے نہلاوے تو راحت ملتی ہے، اور ایسے بھی ٹھنڈے پانی سے نانا گھبراہٹ بے چینی وغیرہ میں راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ فنزلت، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور یہ نمازوں کو فرض کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز تو فرض ہوئی ہے معراج میں، اور یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے۔ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب علامات النبوہ۔
علامات، یہ علامت کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی آتا ہے راستے کے اوپر جو نشان اور پتھر لگائے جاتے ہیں تاکہ راستہ چلنے والوں کو راہ صحیح مل سکے، اس کو علامت کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتیں، سب سے بڑی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، آپ کے صفات ہے، آپ کی زندگی کی مبارک عادتیں اور حالات ہے، وہ آپ کے سچا نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، علامت ہے۔ نمبر دو، سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ کے تذکرے خیر کا ہونا، یہ بھی آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نمبر تین، آپ کے معجزات، یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور علامت جو ہوتی ہے اس میں عام متن نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے فعل سے اپنے عمل سے کوئی کام کرے اور وہ علامت بن جاوے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پچھلی آسمانی کتابوں میں تذکرہ، تو یہ آپ کا فعل تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں تذکرہ فرمایا۔ معجزات، اسی طریقے سے آپ کے اخلاق کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو من جانب اللہ آپ کی طبیعت اور فطرت میں رکھا گیا، اور معجزے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نبی کچھ کرتے ہیں، بھائی ارشاد الہی، بحکم الہی، اور پھر اس میں کوئی عجوبہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ حضور نے ایک مٹھی کنکر پھینکی پھر وہ دشمنوں کی آنکھ میں چلی گئی، حضور نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو اس میں کسی درجے میں نبی کے فعل کا حصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فعل کو عجوبہ بنا دیتے ہیں، یہ معجزہ. جبکہ علامت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوا کرتی کہ جس میں نبی کے اپنے فعل کا کوئی دخل ہو. اب دیکھیے حضور کے گنگریالو بال، حضور کا قد، حضور کا رنگ مبارک، یہ سب چیزیں تورات میں تھی اور وہ علامت نبوت ہے، لیکن اس میں حضور کا اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں، یہ سب طبعی اور فطری چیزیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے اس باب میں. جی،
عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبرائيل وهو يلعنه عن غلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقه فقال هذا حبل الشيطان منك، ثم غسله في قصب من ذهب بماء زمزم ثم لأمه واعاده في مكانه وجاء بغلمان يسعون الى امه يعني ذكره فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وانتقعه اللون. قال انس فكنت ارى اثر المقلد في صدره. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے. یہ واقعہ ہے قبیلے بنو سعد کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں ایام رضاعت میں مقیم تھے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے. اور یہ طائف سے تقریباً 45-50 کلومیٹر آگے پہاڑی علاقے کے اندر قبیلے بنو سعد آج بھی آباد ہے، جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر کے ساتھ رہتی تھی. کہتے ہیں کہ ان حضور کے ساتھ جو حضرت حلیمہ کا بیٹا تھا، دونوں مل کر کے بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، کھیلنے کے لیے بھی بچپن کے اندر چلے گئے تفریح کے لیے، تو توشہ ساتھ نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو، رضائی بھائی کو، حضرت حلیمہ کے بیٹے کو کہا کہ جا اور امی کے پاس سے توشہ لے کر کے آ جاؤ. تو وہ بھائی توشہ لینے کے لیے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے پاس رکے ہوئے رہے. اتنے میں دو پرندے سفید رنگ کے چیل کے مشابہ حضور کے سر مبارک کے اوپر منڈلانے لگے، اور ایک پرندہ دوسرے پرندے کو کہہ رہا ہے کیا یہ وہی شخص ہے، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے، اور جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین تھے دونوں پرندوں کی شکل کے اندر، اور ساتھ میں دوسرے ایک فرشتے تھے. تو دونوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جبرائیل نیچے اتر کے آئے اور حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضور کو بچوں میں سے پکڑ لیا. فصرعہ، اور زمین کے اوپر چیت لٹا دیا اور آپ کے دل مبارک کو چیرا اور اندر سے جمے ہوئے خون کو نکالا. دیکھو بکرا کھاٹکی کے یہاں جا کے دیکھ لو، ذبح ہوتا ہے اس کے دل کو چیرتے ہیں تو اندر دمے جامد ہوا کرتا ہے، کالے رنگ کا یا گہرے سرخ رنگ کا، وہ مراد ہے یہاں پر علقتن کا، وہ ہر دل والے کے دل میں ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہی ام المفاسد ہے، یعنی دل کے اندر گناہ اور معاصی یہیں سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ ٹکڑے پر تصرف کر کے شیطان انسان کے اوپر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو برائیوں میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ جامد ہوا کرتا ہے، تو وہ نکالا جمع ہوا خون کا قطرہ، اور پھر یوں کہا جبرائیل نے کہ یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ تھا، وہ میں نے تمہارے اندر سے نکال دیا. گویا کہ حضور کے قلب اطہر سے وہ دم جامد نکال دیا جس کے ذریعے سے شیطان تصرف کرتا ہے. اور ایسے بھی غضب, غضب کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی اصل غضب کا یہ ہے کہ دل کے اندر جو خون ہے وہ جوش مارنے لگے, اس کا نام غضب ہے. اور اس کی دلیل چہرے کے اوپر رنگ لال کا ظاہر ہونا, اور دل کے اندر یہی خون ہے ذرا سا جامد, تو وہی جب جوش مارتا ہے تو آدمی غصے میں آ کر کے نہ کرنے کا کرتا ہے نہ بولنے کا بولتا ہے, اسی پر شیطان کا تصرف ہے. تو وہ نکال دیا حضرت جبرائیل امین نے. پھر اس کو دھویا جبرائیل امین نے سونے کے تشت کے اندر. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سونا تو استعمال کرنا منع ہے, پھر سونے کے تشت میں حضور کے قلب مبارک کو کیوں دھویا گیا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا کی امتحان والی زندگی کے اندر یہ سونا ممنوع ہے. دنیا جو عالم تکلیف ہے جس میں آدمی شریعت کے احکام کا مکلف ہوتا ہے, اس میں سونے کا استعمال ممنوع ہے. اور یہ تو ایک خاص موقع تھا عالم غیب کا کہ جس میں جبرائیل امین نے آ کر کے اس طرح ایک روحانی ملکوتی غیبی عالم کی ایک کاروائی کی. یہ ظاہری دنیا کا عمل نہیں تھا. اسی لیے تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر چیرا گیا, ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا. حالانکہ غزوہ احد کے اندر صرف کھود لگی, خون نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. طائف میں پتھر لگے, خون نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پورا دل مبارک چیرا گیا, ایک قطرہ بھی نہیں نکلا خون کا. حضور کو درد بھی محسوس نہیں ہوا, اور جو ہے پھر جو قلب مبارک سیا گیا تو اس کی وجہ سے ٹانکے مارنے کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. معلوم ہوا یہ عالم غیب اور عالم ملکوتی کا کوئی عمل تھا جس کو جو ہے دنیا کے عالم تکلیف کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. نمبر دو, سونے کا تشت حضور نے تھوڑا استعمال کیا کہ اشکال کی چیز بنے, تو جبرائیل نے استعمال کیا. اور جبرائیل کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ سونا استعمال کرے گے لوگ کھنڈ واپرے. نمبر تین, یہ احکام کے نفاذ سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی ابھی تو حضور بچپن میں ہے, ابھی شریع احکام بھی نہیں ہے, اس لیے کوئی اشکال کی چیز نہیں. بما زمزم, زمزم کے پانی کے ذریعے قلب اطہر کو دھویا. اس سے معلوم ہوا کہ حوض کوثر اور جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے. اس لیے کہ اگر زمزم سے بھی افضل کوئی پانی ہوتا تو حضور کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے وہ لایا جاتا, لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے زمزم لایا گیا. معلوم ہوا تمام پانی کے اندر افضل پانی زمزم ہے, جنت اور حوض کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے. بعض حضرات نے اس کی تعبیر یوں کی کہ چیز کی قدر و قیمت نسبت کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے. افضل ترین پانی اس عالم میں کون سا؟ تو تمام حضرات اس پر متفق ہے کہ جو آپ کی انگلی مبارک سے نکلا تھا وہ پانی تمام پانیوں میں افضل. معجزے کے طور پر پیچھے روایت گزری کہ وہ قریب کم پانی کے برتن کے اندر سے بہت زیادہ پانی نکلا. تو جو آپ کی انگلی مبارک سے نکلا وہ سب سے افضل پانی, چونکہ اس پانی کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن وہ پانی دائمی نہیں رہا, ایک وقتی تھا وہ. اور یہ زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف, اور یہ دائمی چیز ہے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمزم سے اس لیے دھویا گیا کہ وہاں موجود زمزم تھا, چونکہ یہ واقعہ مکہ کے قریب کا ہے اور مکہ میں زمزم موجود ہے, اس لیے اس کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو پھر سے ملا دیا گیا, یعنی ٹانکے مار کر کے ملا دیا گیا, اور دل کو اس کی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا, یعنی سینے میں دوبارہ رکھ دیا. پورا سینہ کہلاتا ہے چیس, اور اس کے اندر دل ہارٹ, تو پھر سے اندر اپنی جگہ پر اس کو رکھ دیا گیا. اب جو لڑکے وہاں حاضر ہوں گے, جو منظر دیکھ رہے تھے, وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے, یعنی دائن کے پاس, اور کہنے لگے, اماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا. اس لیے کہ وہ چھوٹے بچوں نے کیا منظر دیکھا کہ حضور کا سینہ اور دل مبارک چیرا گیا, یہ منظر دیکھا, اس لیے بچے دوڑے دوڑے آ کے حضرت حلیمہ کو کہہ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ بچے اس طرح ادھوری بات پہنچانے کا پرانے زمانے سے رواج ہے, اس لیے کہ ابھی تو سینہ چیرا گیا تھا, حضور تو حیات تھے, لیکن بچے ایسے موقع کے اوپر جلدی سے گھبرا کر کے ادھوری بات پہنچا دیتے ہیں. فاستقبلوہ, تو حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر اور اڑوسی پڑوسی لوگ دوڑے ہوئے حضور کے پاس آئے. حال یہ کہ ان کا رنگ بدلا ہوا تھا, یعنی رنگ مبارک بدلا ہوا تھا. جب یہ لوگ دوڑ کے آئے تو اس آپریشن اور سرجری کی وجہ سے حضور کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ جو جبرائیل امین نے تانکے لیے تھے حضور کے سینے پر, اس کے نشانات میں دیکھتا تھا, گویا کہ وہ نشانات بھی موجود تھے, اور حضور کے سینے مبارک کے اوپر وہ تانکے کے نشان دیکھے جاتے تھے. اب یہاں ایک بات یاد رکھو, چار مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے, حضور کا سینہ مبارک چیرنے کا واقعہ چار مرتبہ. ایک مرتبہ تو یہی بچپن میں حضرت حلیمہ کے گھر کے اوپر, چونکہ رضاعت جب پوری ہوئی تو حضرت حلیمہ وعدے کے مطابق حضور کو مکہ لے کے آئی. اب وعدے کے مطابق ماں امینہ کو حوالے کر دینا تھا, لیکن چونکہ حضرت حلیمہ کے گھر پر حضور کی وجہ سے اتنی برکت جانوروں میں ہر چیز میں, تو ماں حلیمہ نے پھر درخواست کی باقاعدہ ماں امینہ کو کہ ذرا اور مجھے لے جانے دینا, رضاعت دودھ کی مدت تو پوری ہو گئی, لیکن ذرا یہ بچے کو میرے یہاں اور بھیجو, بچپن میں اور دو ایک سال لے لے میرے یہاں. تو ماں امینہ نے بادل ناخواستہ حلیمہ کے اصرار پر پھر حضور کو لے جانے کی اجازت دی, اور اسی زمانے میں حضرت امینہ کا انتقال ہو گیا. جب حضور دوبارہ تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت امینہ انتقال کر گئی, تو اول موقع حضور کے سینے مبارک کا یہ حضرت حلیمہ کے گھر کے اوپر ہے. میں بنو سعد کے اندر گیا تھا تو بہت سے بنو سعد کے بچے دوڑے ہوئے آئے, تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر جہاں حضرت حلیمہ کا مکان تھا وہاں ہم لوگ رکے ہوئے تھے, تو پھر وہ بچوں نے دور سے مجھے بتایا, ہر رائی تشیع انہناک, وہاں کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا شجر نہ خدار, ایک ہرا ہرا درخت نظر آ رہا ہے, حالانکہ وہ پورا علاقہ جو ہے پتھریلا, کوئی ہرا بھرا خاص قابل ذکر درخت نہیں, بس دور ایک جگہ کے اوپر ہرا ہرا درخت تھا نیچے پہاڑی میں. تو کہا ہونا شق صدر الرسول, کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا تھا, تو چونکہ وہ زمزم کے پانی سے دھویا جبرائیل نے, تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ قطرے وہاں گر گئے ہو, تو پہاڑی علاقے میں پتھروں کے بیچ میں ایک ہرا بھرا درخت تھا, وہ اس کی برکت. نمبر دو, دوسری مرتبہ سینہ مبارک چیرا گیا جب آپ کی عمر شریف 10 سال کی ہوئی تھی. ایک دن حضور صحرائے مکہ کے اندر تھے اور دو آدمی حضور کے سر کے اوپر اڑے ہوئے آئے, اور دونوں آدمی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ وہی ہے, کہتا ہاں یہ وہی ہے. حضور فرماتے کہ ایسی شکل صورت کے آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھے. پھر وہ آدمی نیچے اتر کر کے آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا اور اندر سے گل حسد لا وفلات ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, تو یہ غل حسد جو کچھ ہو سکتی ہے گندگی وہ سب نکال دیا, اور رحمت شفقت یہ سب چیزیں حضور کے قلب اطہر کے اندر بھر دی. یہ دوسری مرتبہ سینہ چیرنا ہوا. نمبر تین, جب آپ کو نبوت دی جا رہی تھی بعثت اور نبوت کے وقت کے اوپر جبرائیل اور میکائیل نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا تھا, اور اس موقع پر مہر نبوت بھی لگائی گئی. یہ تیسری مرتبہ جب شک صدر ہوا تو دو کام ہوئے, ایک شک صدر اور دوسرا مہر نبوت کو لگایا جانا. اور چوتھی مرتبہ ہوا معراج کی رات کے اندر, آگے معراج کی روایت آ رہی ہے وہاں وہ تفصیلی بات آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جانے سے پہلے یہ واقعہ ہوا شک صدر کا. اور اس وقت تو شک صدر کعبہ کے سامنے ہوا بالکل حتیم کے پاس زمزم کے کنویں کے پاس, یہ چوتھی مرتبہ ہوا. اور لگتا ایسا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شک صدر کا واقعہ ہوا ہے, اس لیے کہ وہ جو سونے کا تشت جبرائیل لائے تھے اس کے بارے میں بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ اسی تشت میں انبیاء کے قلوب دھوئے جاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی شک صدر کا واقعہ پیش آیا ہوگا. بعض حضرات نے شک صدر کے واقعے پر طویل طویل حکمتیں بیان کی ہے, دو چار آپ بھی سن لیجئے. نمبر ایک, باطن کو مجلا کرنا, کہ ظاہر تو آپ کا جمال نبوت سے مجلا تھا ہی تھا لیکن باطل کو بھی انوار نبوت سے مجلا کرنا تھا. نمبر دو, وحی الہی کا نور جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. نمبر تین, رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کی تیاری. نمبر چار, نفسانی وساوس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا. نمبر پانچ, شیطان کو مایوس کر دینا, کہ شیطان جس جمے ہوئے خون کے ذریعے سے انسان پر تصرف کرتا ہے تو کہا وہی نکال دیا, لہذا اب شیطان کسی نبی پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا, اس کو مایوس کر دینا تھا. جی,
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرف الآن. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس پتھر کو اچھی طرح جانتا ہوں مکہ میں جو مجھے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی سلام کرتا تھا, یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مکہ میں ایک پتھر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سلام کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. کیا کہتا تھا؟ السلام علیک یا نبی اللہ, یہ وہ پتھر بولا کرتا تھا جب بھی حضور اس طرف سے گزرتے تھے. اب یہ کون سا پتھر؟ تو بعض حضرات نے حجر اسود کو مراد لیا ہے, اور بعض کہتے کہ نہیں, حجر اسود کے علاوہ ایک اور پتھر تھا, اور جو ہے شراح اپنے زمانے کی باتیں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک وہ موجود ہے, جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا وہاں سامنے وہ پتھر مبارک تھا. البتہ رسالت ملنے کے بعد تو ہر درخت اور ہر پتھر آپ کو سلام کرتے تھے, لیکن یہ تو نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے. جی,
وعن انس رضی اللہ عنہ قال ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلی یوم آیتن فاراہم القمر شقتین حتی راہو حراء بینہما. متفق علیہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن سوال کیا، مکہ کے بڑے بڑے قریشی سرداروں کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل ابن ہشام، عاص ابن وائل، یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو یہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے ہم کو دکھلاؤ، ہم مان لیں گے آپ کی نبوت کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاطر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. تو یہ جو حضور کی تکذیب کرتے تھے، تو تکذیب کی تردید میں اور آپ کی نبوت کے لیے بڑا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. اب یہاں ایک بات سمجھو، چاند کے دو ٹکڑے کا مطلب صرف بیچ کے اندر جو ہے کٹ پڑ گیا ہو، چھری کا کٹ پڑا ہو، ایسا نہیں تھا کہ بھائی بیچ کے اندر سے یوں پھٹ گیا اور دو ٹکڑے، ایسا نہیں، باقاعدہ دو ٹکڑے الگ الگ ہو گئے. ایک ٹکڑا یہاں جبل ابو قبیس پر نظر آ رہا ہے تو دوسرا ٹکڑا ادھر مینا کی پہاڑیوں کی طرف نظر آ رہا ہے، بالکل دونوں ٹکڑے دور دور ہو گئے. اور ایکاد دو سیکنڈ کے لیے نہیں بلکہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ دو ٹکڑے الگ الگ آسمان کے اوپر رہے اور پھر جو ہے جڑ گئے. اور اسی کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. گویا کہ دیکھو دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں اس کا تعلق زمینی چیزوں سے ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ زمینی چیزوں سے تو ہے ہی کہ بھئی کنویں میں پانی میں برکت ہو جاوے، کھانے میں برکت ہو جاوے، لیکن ہوائیں، فضائیں اور آسمانی نظام کی چیزیں، سورج چاند ستاروں کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. اور یہ معجزہ کسی اور نبی کو عطا کیا نہیں گیا اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، معجزہ شق القمر. تو جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ تو آنکھ چورتے رہ گئے مکہ والے اور کیا کہنے لگے، ابن ابی قبشہ نے جو ہے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہماری نظر بندی کر دی، اس لیے ہم کو چاند کے دو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. رکو رکو ذرا رکو، باہر کے مسافر جو گئے ہوئے ہیں نا ہمارے خاندان کے تجارتی قافلے، وہ آوے ان کو پوچھیں گے تو پھر ہم کو یقین ہوگا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. اس لیے کہ ہم لوگ تو ان کے سامنے موجود ہے، اس لیے ہماری آنکھوں پر انہوں نے نظر بندی کر دی. جو لوگ دور ہے ان کی آنکھوں پر تھوڑی نظر بندی ہو سکتی، لیکن جب قافلے قریش کے سفر سے آئے تجارتی اور ان کو پوچھا، انہوں نے بھی تصدیق کی، تب جا کر ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا، سحر کہہ کر کے انہوں نے ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کے ٹکڑے کر کے دوبارہ پھر سے اس کو جوڑ دے وے. خدا تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے. اب اس پر بعض لوگوں نے تاریخی اعتبار سے بھی اشکالات کیے ہیں کہ بھائی چلو قریشیوں نے دیکھا، قریش کے مسافروں نے دیکھا، لیکن دنیا بھر میں نظر آنا چاہیے. تو یہ واقعہ تقریباً ابتدائی رات کا ہے، یعنی عشاء کے وقت کا. اور جب سعودیہ میں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے ایشین ملکوں کے اندر تو آدھی رات ہو جاتی ہے، 3.5 گھنٹے کا فرق ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت سب میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں. اور آج سے 1450 سال پہلے کی بات، جبکہ لوگ رات میں سو جاتے تھے، آج کی طرح نیند ہے کہ پوری رات جاگنے والی ایک قوم ہوتی ہے بیٹھے رہنے والی، اس لیے دوسرے لوگوں کو یہ منظر نظر نہیں آیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ گرہن جب ہوتا ہے تو ایک علاقے میں ہوتا ہے دوسرے علاقے والوں کو نظر نہیں آتا. آج بھی یہی حال ہے, کبھی کبھی اخبار میں آتا ہے کہ آج بہت بڑا گرہن ہو رہا ہے, لیکن نظر کہاں آئے گا؟ تو کہا فلاں فلاں جگہ نظر آئے گا, سب جگہ نظر نہیں آئے گا. تو گرہن جیسی چیز ایک ساتھ ایک جگہ نظر سب کو نظر نہ آوے, تو یہ واقعہ بھی سب کو نظر نہ آیا ہو یہ ممکن ہے. چونکہ خاص طور پر یہ واقعہ ان مکذبین کے لیے تھا, منکرین کے لیے تھا, جنہوں نے حضور کی صداقت کے اوپر معجزہ طلب کیا تھا, ان کے لیے یہ تھا. اسی لیے ہو سکتا ہے دوسری جگہ نظر نہ آیا ہو, یا یہ کہ دوسری جگہ والے رات میں سوئے ہوئے ہیں اسی لیے ان کو نظر نہیں آیا, پیچھے کے ملک نیند میں ہیں اور آگے کے ممالک کے اندر ابھی دن ہے اسی لیے چاند ہی نہیں ہے. اگرچہ مضبوط تاریخی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ واقعہ نظر آیا تھا. تاریخ فرشتہ ایک تاریخ کی کتاب ہے, تو اس کے جو راوی ہے وہ مضبوط مورخ سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے اس واقعے کو بڑی پختہ سندوں سے نقل کیا ہے. اور بھی دیگر مستند تاریخوں کے اندر اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے. اب یہ ہے کہ یہ کون سے بادشاہ نے دیکھا تھا, تو ایک روایت تاریخ کی ہے مالیبار, یعنی یہ ملبار کا علاقہ, بمبئی سے آگے کا جو ملبار کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں کے راجا نے دیکھا تھا. دوسری ایک تاریخی روایت ہے یا اندور کے قریب کے اندر دھار ایک شہر ہے, تو دھار کے بادشاہ نے دیکھا تھا. پھر اور بھی تاریخی روایتیں لمبی لمبی ہے کہ وہ بادشاہ نے پھر ایک وفد بھی باقاعدہ مکہ المکرمہ بھیجا دھار کے بادشاہ نے, پھر وہ وفد کے لوگ ایمان لائے اور لوٹ کر کے یہاں دھار پہنچے, اور پھر دھار کے بادشاہ نے بھی جو ہے ایمان قبول کیا, راجہ بھوج اس نے ایمان قبول کیا. یہ سب روایتیں ہیں تاریخی. تو میں دھار گیا تھا تو دھار کی جو جامع مسجد ہے اس کے بیچ کے اندر کچھ قبریں ہیں, بتلاتے ہیں کہ یہ وہی لوگوں کی قبر ہے کہ جن کو راجہ بھوج نے معجزہ شق القمر دیکھنے کے بعد مکہ بھیجا تھا اور وہ لوگ ایمان لائے تھے, ان کی یہ قبریں ہیں, یہ بتلائی جاتی ہے. اور یہ بھی ایک روایت وہاں چلتی ہے, وہاں جو کتابیں اردو میں ملتی ہے اس میں, کہ راجہ بھوج نے حضور کے لیے جو ہے پان بھی ہدیے کے اندر بھیجے تھے وہاں سے, اس طرح کی باتیں ہیں. بہرحال ہندوستان کے کسی راجہ کا دیکھنا اور اس کا ایمان لانا تاریخی روایتوں سے ثابت چیز ہے, اور ہمارے شرح حدیث نے بھی اس کو نقل کیا ہے. بعض حضرات نے اسی معجزے شق القمر کے قریب ایک اور معجزہ بھی نقل کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک میں چاند داخل ہوا اور آستین مبارک سے نکلا. یہ بھی بعض جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے. چلو.
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين, فرقة فوق الجبل وفرقة دونه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا, متفق عليه.
اشهدوا کا مطلب کیا؟ آؤ معجزہ دیکھو. تم مانگ رہے تھے نا معجزہ مجھ سے میری نبوت کی سچائی پر, آؤ اور دیکھو اور گواہی دو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت کی شہادت دو اور ایمان قبول کر لو. تم بہت کہہ رہے تھے نا کہ بھائی معجزہ معجزہ, لو دیکھ لو معجزہ, اب تو شہادت دو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور ایمان قبول کر لو. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين انظركم؟ فقيل نعم, فقال واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لا قن على رقبته. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, زعم ليطا على رقبته, فما فجئهم منهم الا وهو ينكس على عقبيه وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو درى مني لاختطفته الملائكة عزوا عزوا. رواه مسلم رحمه الله.
وأنا مهموم کا جو لفظ پیچھے گزرا نے اس کا وہی معنی ہے, اور میں غم زدہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن ابو جہل لوگوں کے سامنے کہنے لگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے انداز میں، حضور کی گستاخی کے انداز میں ابو جہل لوگوں کے سامنے کہنے لگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے سامنے اپنے چہرے کو مٹی آلود کرتے ہیں؟ یعفرو کے معنی چہرہ مٹی آلود کرنا، یعنی زمین کے اوپر سجدے کے لیے پیشانی رکھنا. دیکھو بدبخت نے سجدے کو کیسے تعبیر کیا، اس لیے کہ سجدے کے اندر پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اور زمین کی مٹی کچھ چہرے پر لگ بھی جاتی ہے. تو کیا کہنے لگا کہ تم میں سے کسی کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو غبار آلود کرتے ہیں، کیا تم نے یہ منظر دیکھا؟ تو لوگوں نے ابو جہل کو کہا ہاں، یعنی ہم نے کئی مرتبہ ان کو نماز پڑھتے سجدہ کرتے دیکھا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لات اور عزا کی قسم، یہ ان کے دیوی دیوتاؤں کی قسم کھا رہا ہے. لات عزا مکہ کے ان کے دیوی دیوتا تھے، اگر میں ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں گا تو ان کی گردن کو رونڈ ڈالوں گا، یعنی ان کی گردن پر پیر رکھ کر کے گردن توڑ دوں گا. اگر میرے سامنے جو سجدہ کیا نا تو ان کی گردن پر پیر رکھ کر کے روندوں گا، یعنی گردن توڑ دوں گا. یہ اس نے جھنجھلا کر کے کہا، یعنی وہ کرے عبادت اپنی اپنے طور پر، میرے سامنے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کا تکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، ہاں لیے کہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے. ایک دن حضور نماز پڑھ رہے اور ابو جہل پہنچ گیا. اب اس نے ارادہ کیا کہ حضور کی گردن کے اوپر پیر رکھ کر کے رون دے وے، لیتا علی رقبتی ہی، آپ کی گردن مبارک کے اوپر پیر رکھ کر کے رون دینے کا ارادہ کیا، توڑنے کا. آگے بڑھا بھی، پھر ایک دم گھبرا کے اچانک پیچھے بھاگا. فجی اہم من ہو اللہ وہ ینکسو علی عقبیہ، ایک دم گھبرا کر کے اپنے پیروں کے بل الٹا بھاگا، ایڑیوں کے بل. اور کیسے بھاگا؟ ویتقی بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھ سے کسی چیز کو روک رہا ہے، یعنی کوئی چیز حملہ کرے اور آدمی کیسے روکتا ہے، کیسے پیچھے کرتا ہے، اس طریقے سے وہ بھاگا. تو بڑے غرور کے ساتھ حضور جہاں سجدہ کیے ہوئے تھے وہاں جا رہا ہے، ایک دم گھبرا کے اچانک پیچھے بھاگا، اور جو ہے الٹا بھاگنے کے ساتھ کوئی چیز اس پر آئی ہو، اس طرح وہ ہاتھ سے دفاع کر رہا ہے، بچا رہا ہے اپنے آپ کو. اور وہاں جتنے قریش کے بڑے لوگ بیٹھے تھے کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، صرف ابو جہل پیچھے بھاگ رہا ہے گھبرا کر کے، ڈر کے مارے، اور کوئی چیز کو دفاع کر رہا ہے. تو لوگوں نے اس کو پوچھا، فقیل لہ ما لک، یہ کیا ہو رہا ہے تم کو، کون سی سخت آفت ہے، کون سی بڑی مصیبت ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فقال، تو بوکھلائے ہوئے کہنے لگا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آگ کی ایک خندق حائل ہو گئی. یعنی جب میں ان کے پاس گیا تو بیچ میں آگ کی ایک خندق آ گئی. دیکھو کیسی عجیب چیز، ابو جہل کو آگ کی خندق نظر آئی لیکن وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو وہ خندق نظر نہیں آئی. بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ہم کو ایسی ایسی چیزیں دکھتی ہے، تو ایسی ایسی چیزیں دکھتی ہے نا، وہ کوئی کمال کی دلیل نہیں ہے. ابو جہل کو بھی دیکھی آگ اور کسی کو نہیں دیکھی، تو کوئی ابو جہل میں کمال آ گیا، یہ تو سزا ہے، استدراج ہے یہ تو. وحولن، اور خوفناک منظر مجھے نظر آیا. واجنحتن، اور پر والے فرشتے مجھے نظر آئے. تین چیزیں ابو جہل کو دیکھی، حالانکہ حضور وہیں سجدہ فرما رہے اور حضور اور ابو جہل کے بیچ میں بھیانک منظر آ گیا. فرشتے حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آگ کی خندق نظر آئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر ڈال دے, فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر ڈال دے, عزون عزون, اس کے ہر ہر عزو کو الگ الگ کر دے, یعنی کہ ٹکڑے کر کے اس کا کھیما کھیما کر ڈال دے جو میرے پاس آتا. تو وہ ہے نا سورہ اقرا کی آخری آیتوں کے اندر, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى, یہ اسی کی طرف یہ واقعات میں اشارہ ہے, وہ حجڑی والا بھی اور یہ واقعہ بھی. جی
وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه رجل فشكى اليه فقطع, ثم اتاه الاخر فشكى اليه قطع سبيله, فقال يا علي هل رايت الحيره؟ فان طالت بك عاد فلا ترى ان الطعين ترى ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله, ولئن طالت بك عاد لتفتحن كنوز كسرى, ولئن طالت بك عاد لترى ان الرجل يخرج من لكفره من ذهب او فضه يطلب من يقبله فلا يجد احدا يقبله منه, وليلقين
بس. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک آدمی آیا, آنے والے آدمی نے فقر و فاقہ کی حضور کو شکایت کی کہ حضور بہت فقر و فاقہ ہے, کھانا پینا کچھ نہیں ہے. حضور نے ان کی فریاد سن لی. اتنے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور اس آنے والے آدمی نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی کہ حضور میں کہیں سے آ رہا تھا, ڈاکوؤں نے گنڈوں نے مجھے لوٹ لیا, کچھ میرے پاس رہا بچا نہیں. دونوں کی فریاد حضور نے سنی. اب دیکھو فریاد کا جواب کتنے عجیب انداز میں دیا حضور نے, فریاد کتنے عجیب انداز میں حضور نے دور کی. تو حضور نے حضرت عدی کی طرف جو ہے خطاب کر کے کیا فرمایا, فقال یا عدی, اے عدی, یعنی خطاب ہے حضرت عدی کو, سنانا ہے وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام کو, اور وہ دو شخص کے سوال کا جواب بھی دینا ہے, تین کام ایک ساتھ, کہ حضرت عدی کو خطاب, موجود صحابہ کو سنانا, اور وہ دو شکایت کرنے والوں کی شکایت کا جواب. کیا فرمایا, هل رأيت الحيرة, ادی تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے, تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے, حضور نے پوچھا حضرت ادی کو. اب دیکھو دونوں سوال کا اس جواب سے کوئی تعلق ظاہر میں لگ رہا ہے, یہ ہے کمال نبوت کہ کہاں سے کہاں جواب پر حضور نے استدلال فرمایا کہ تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے. دراصل ہیرا شہر جو ہے کوفہ کے قریب کے اندر ایک مشہور شہر ہے, ایسے نیساپور امام مسلم کی بستی میں ایک محلے کا نام بھی ہے, فارس میں بھی ایک ہے, غانا جو افریقی ملکوں میں ایک ہے وہاں بھی ہیرا ہے, لیکن یہاں پر مراد ہے کوفہ کے قریب والا ہیرا. تو حضور نے حضرت عدی کو کیا فرمایا, عدی اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی, اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ایسا زمانہ دیکھو گے کہ ایک سوار عورت ہیرا سے سفر کرے گی یہاں تک کہ مکہ کر کعبہ کا طواف کرے گی, اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا. اس میں حضرت عدی کو دعا بھی مل گئی کہ تمہاری لمبی عمر ہوگی, ضمناً دعا آ گئی کہ عدی اگر تمہاری لمبی عمر ہوئی نے تو میرے بعد تم کو دنیا میں ایسا دور دیکھنے کو ملے گا کہ مکہ میں ہیرا سے ایک عورت چلے گی, مکہ آئے گی, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, لیکن وہ امن و امان سے آئے گی, امن و امان سے واپس جائے گی, کوئی اس کو لوٹنے والا نہیں ہوگا, کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا, کوئی ڈاکہ زنی کرنے والا نہیں ہوگا, ان قریب دنیا میں امن و امان کا ایسا دور آئے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی. اس میں جواب ہو گیا کس کا, جس نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی تھی اس کا, کہ بھائی ابھی کیوں گھبراتے ہو کہ ابھی لوٹ مار ہو رہی ہے, وہ تو عرب کا پرانا دستور تھا, وہی تو خطف الناس من حولہم, عرب میں تو ڈاکہ زنی گنڈا گردی اغوا ایک عام چیز تھی, لیکن ان قریب اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے میں امن و امان قائم فرما دیں گے, اور یہ لوٹ کھسوٹ کا غارت گیری کا سارا ماحول ختم ہو جائے گا. نمبر دو, پھر آگے فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاءَ عَدِي, اگر جو تمہاری عمر لمبی ہوئی نا تو کسرا بادشاہ کے خزانے کھول دیے جائیں گے, کسرا بادشاہ کے خزانے کھول دیے جائیں گے. یعنی ابھی جو کسرا بادشاہ کے پاس بہت بڑی تعداد میں خزانے ہیں, چونکہ دنیا کی وہ زمانے کی سپر پاور, وہ طاقت حکومت تھی اور ان کے خزانے بھی بہت بڑے تھے, قادی ایک وقت آئے گا کہ اس کے خزانے کھول دیے جائیں گے, خزانے تقسیم ہو جائیں گے اس کے, اور اس میں خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے اور کسرا کے خزانے آئے مدینۃ المنورہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک کو خوشخبری دی تھی نا, کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا, جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تو 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں سراقہ بھی دوڑے تھے, جب حضور کے قریب پہنچ گئے تو زمین پھٹی, گھوڑا زمین میں دھسنے لگا, سراقہ نے معافی مانگی تو حضور نے اس وقت معاف بھی کیا اور خوشخبری بھی سنائی, کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا, اس میں ان کے ایمان کی بشارت بھی ضمناً آ گئی, سراقہ ایمان بھی لے آئے. اور حضرت عمر کے زمانے کے اندر جب فارس کا خزانہ آیا لوٹ کر, ارے فتح ہو کر غنیمت میں, حضرت عمر نے وہ کسرا کے ہاتھ کے قیمتی کنگن جیسے بچے کھلونے پھینکتے یوں کر کے پھینکے حضرت سراقہ ابن مالک کی طرف, لے حضور کی بشارت پوری ہو رہی, لو اس طرح. تو فرمایا کہ ویل والے, اس میں وہ جواب آ گیا, کس کا؟ فقر والے کا جواب, کہ ابھی تم کائی کے فقر کی شکایت کرو, ان قریب کس طرح کے خزانے تمہارے ہاتھ میں آنے والے ہیں. طلبہ کے لیے یہی بشارت ہے کہ زمانے طالب علم کا فقر بعد میں چل کر گھنا کا ذریعہ بنتا ہے. والے ان طالت بھی کا حیا, اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوگی تو تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ اپنے ہاتھ میں سونا یا چاندی بھر کے نکلے گا, یطلب تلاش کرے گا, لیکن کوئی کو من یقبلہ, جو اس کے سونے چاندی کو قبول کر لے وے صدقہ زکات, اس کو ڈھونڈنے نکلے گا, فلا یجد احدا یقبلہ منہ, کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا کہ جو اس کے سونے کو قبول کر لے وے. یعنی کیا فقر فقر کرتے ہو, غریبی غریبی, ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سونا چاندی مٹھی میں لے کر ہتھیلی میں لے کر نکلیں گے کہ کوئی سکات کا حقدار ملے, صدقے کا حقدار ملے, کوئی سفیر ملے, کوئی چندے والا ملے کہ دیوے, کوئی قبول کرنے والا ملے گا نہیں. ایسا دور آئے گا, کیا فقر فقر کرتے ہو. اب شرائے حدیث کہتے ہیں کہ یہ بشارت تو کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی, اس وقت اسلامی سلطنت کا معاشی نظام اتنا مضبوط ہو گیا کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا, یہاں تک تو حضور نے ان کو ان کے سوال کا جواب واقعے کے انداز میں دے دیا. اب ہے نبوت کا کمال کہ لوگوں کو دنیا کی خوشخبری سنائی, فتوحات کی خوشخبری سنائی, امن و امان کے ماحول کی خوشخبری سنائی, تو ایسی خوشخبریوں میں آ کر کہ آدمی آخرت کو بھول نہ جاوے, اسی لیے فوراً حضور نے حاضرین کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کرانے کے لیے گفتگو کا سلسلہ دوسری طرف پھرا دیا اور فوراً لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ امن و امان اور مالی خوشحالی آ جائے تو اللہ کو بھول مت جانا, آخرت کو یاد رکھنا. کیا فرمایا؟ جی